ہے عمر ہم نے گزاری اس اعتماد کے ساتھ، ہے عمر ہم نے گزاری اس اعتماد کے ساتھ کہ غفلتیں بھی ہیں مانوس تیری یاد کے ساتھ، کہ غفلتیں بھی ہیں مانوس تیری یاد کے ساتھ، ہے عمر ہم نے گزاری اس اعتماد کے ساتھ کہ غفلتیں بھی ہیں مانوس تیری یاد کے ساتھ، نظر نظر میری نگراں ہے نفس کی ہر دم، نظر نظر میری نگراں ہے نفس کی ہر دم، قدم قدم ہے میرا لشکر جہاد کے ساتھ، قدم قدم ہے میرا لشکر جہاد کے ساتھ، نظر نظر میری نگراں ہے نفس کی ہر دم، قدم قدم ہے میرا لشکر جہاد کے ساتھ کہ غفلتیں بھی ہیں مانوس تیری یاد کے ساتھ، مدار زیست ہے تو اے میرے مدیر حیات، مدار زیست ہے تو اے میرے مدیر حیات، مرید شیخ سے ہوں میں تیری مراد کے ساتھ، مرید شیخ سے ہوں میں تیری مراد کے ساتھ، مدار زیست ہے تو اے میرے مدیر حیات، مرید شیخ سے ہوں میں تیری مراد کے ساتھ، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ لوٹ کر جاؤں، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ لوٹ کر جاؤں، محشر کے باب سے نکلا ہوں خیر باد کے ساتھ، محشر کے باب سے نکلا ہوں خیر باد کے ساتھ، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ لوٹ کر جاؤں، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ لوٹ کر جاؤں، محشر کے باب سے نکلا ہوں خیر باد کے ساتھ، جو مجھ پہ سنگ بھی برسیں تو سچ کہوں تائب، جو مجھ پہ سنگ بھی برسیں تو سچ کہوں تائب، کہ شاعری نہیں مشروط میری داد کے ساتھ، کہ شاعری نہیں مشروط میری داد کے ساتھ، جو مجھ پہ سنگ بھی برسیں تو سچ کہوں تائب، کہ شاعری نہیں مشروط میری داد کے ساتھ.
اپنوں سے داد ملتی ہے، غیروں سے سنگ ملتے ہیں، سنگ ملامت.
نہ دل میرا نہ جا میری، نہ تن میرا نہ دھن میرا، نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا نہ تن میرا نہ دھن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا نہ تن میرا نہ دھن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا ہوا ہے جب سے میرا رابطہ ایک رشک گلشن سے ہوا ہے جب سے میرا رابطہ ایک رشک گلشن سے نہیں خاطر ملاتا ہے گلوں کو بانک پن میرا نہیں خاطر ملاتا ہے گلوں کو بانک پن میرا کہاں تک کھینچ لایا ہے مجھے دیوانہ پن میرا دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں سر شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا سر شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں صاحب گلشن نے گلشن میں سر شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا ڈراتے ہیں جو مجھ کو موت سے تائب وہ یہ سن لے ڈراتے ہیں جو مجھ کو موت سے تائب وہ یہ سن لے کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا
یہ بھی سفید ہے نا
ڈراتے ہیں جو مجھ کو موت سے تائب وہ یہ سن لے تائب وہ یہ سن لے کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا کہ اترا ہی نہیں سر سے کبھی میرے کفن میرا نہ دل میرا نہ جا میری نہ تن میرا نہ دھن میرا اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں مہر تاباں پہ جن کی ہیں نظریں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں نفس پہلو میں ہے حریف میرا نفس پہلو میں ہے حریف میرا آستینوں میں سانپ پلتے ہیں آستینوں میں سانپ پلتے ہیں آستینوں میں سانپ پلتے ہیں کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں۔ غم کی تاثیر ہے اپنی اپنی، غم کی تاثیر ہے اپنی اپنی، شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی، شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی، قید مانگے ہے کوئی آزادی، قید مانگے ہے کوئی آزادی، فہم و تدبیر ہے اپنی اپنی، فہم و تدبیر ہے اپنی اپنی، شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی، آئینے سے نہ گرزاں رہیے، آئینے سے نہ گرزاں رہیے، اس میں تصویر ہے اپنی اپنی، اس میں تصویر ہے اپنی اپنی، کون ہے جو یہاں نہیں پابند، کون ہے جو یہاں نہیں پابند، ہاں وہ زنجیر ہے اپنی، ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی، کون ہے جو یہاں نہیں پابند، کون ہے جو یہاں نہیں پابند، ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی، ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی، میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، ہر کی جاگیر ہے اپنی اپنی، ہر کی جاگیر، کیونکہ اس غم سے اللہ ملتا ہے، یہ جاگیر ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ کسی کو خوشیاں مبارک ہوں، لیکن ہم تو اپنی خوشیوں کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم خود اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر، ہم سے مراد جو متقین ہیں دیندار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا ہی بنا دے۔ میرا تائب ہے غم ہی سرمایہ، ہر کی جاگیر ہے اپنی اپنی، قید مانگے ہے کوئی آزادی، قید مانگے ہے کوئی آزادی، فہم و تدبیر ہے اپنی۔
پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا قیدی کتنی قدر و منزلت والا ہے اور کیسا عظیم ہے. تو پھر یہ دعا مانگی, کیونکہ ابھی قید لذیذ نہیں ہوئی تھی تو دعا مانگنا شروع کیا. کچھ اپنا درد و غم دے دو, کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں, کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں, تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اچھا یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے, یہ واعظ ہو رہا ہے. احباب ذرا سنجیدگی سے سنیے. حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے بارہا ارشاد فرمایا کہ طائب کے اشعار کو شاعری سمجھ کر مت سننا, واعظ سمجھ کر سننا. بچے تو مستثنا ہیں لیکن بڑے ان کی طرف متوجہ نہ ہو. کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. حضرت والا رحمۃ اللہ یہ شعر بارہا پڑھتے تھے ماشاءاللہ. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, جیسے کوئی اٹھ رہا ہے, کسی ضرورت سے اٹھ رہا ہے, سارے لوگ اسی کی طرف دیکھتے, حضرت والا کو چھوڑ کے اس کی طرف دیکھتے. حضرت والا فرمایا بھائی میں تم سے مخاطب ہوں, تم میرے مخاطب ہو, اور اٹھنے والوں کسی ضرورت سے بےچارا اٹھ رہا ہوگا, اس کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بدگمانی کر, خامخواہ نفس بدگمانی ڈالے گا, دیکھو شیخ کی مجلس چھوڑ کر جا رہا ہے. اچھا کوئی آ رہا ہے تو آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ, دیکھنے کی دیکھنا اسے ہے جسے دیکھنا چاہیے. اللہ, وہ جو سر سر کو صبا کہتے ہیں, گرم ہوا کو کہتے ہیں لو کی ہوا چلتی ہے سر سر, اس میں سرسراہٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ سر سر سواد سے. وہ جو سر سر کو صبا کہتے ہیں, نگناہ میں لذت تلاش کرتے ہیں, وہ جو سر سر کو صبا کہتے ہیں, جانے کس دھن میں ہے کیا کہتے ہیں, جانے کس دھن میں ہے کیا کہتے ہیں, وہ جو سر سر کو صبا کہتے ہیں, جانے کس دھن میں ہے کیا کہتے ہیں. آپ مرہم کو مداوا کہیے, آپ مرہم کو مداوا کہیے, آپ مرہم کو مداوا کہیے, ہم تو زخموں کو دوا کہتے ہیں, ہم تو زخموں کو دوا کہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت والا کی رحلت کے بعد یہ 45 آواز ہے, 102 آواز حضرت والا کی حیات مبارکہ میں شائع ہو چکے تھے, سب ملا کے 154 ہو گئے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے اور بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اسی میں سے آج پڑھ کے سنائے گا. مجھے ڈاکٹر نے پڑھنے کو منع کیا ہے کہ بلڈ پریشر بہت ہی لو ہو جاتا ہے, اس لیے جب تک کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے انشاءاللہ.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ وصال کے بعد سے 45 نمبر کا واز ہے, اس کا نام ہے مقام درد دل. اور یہ حضرت والا کا یہ واز سن 1997 میں ساحل سمندر ماریشس کا واز ہے.
ماریشس کے ساحل سمندر پہ حضرت فاروق نے قیام فرمایا تھا، دو تین دن ہوا قیام فرمایا تھا، اسے بہت عجیب منظر تھا، حضرت کو سمندر کا کنارہ، دریا کا کنارہ، پہاڑ اور صحرا، یہ حضرت کو بہت ہی زیادہ محبوب تھے. فرماتے تھے کہ جگہوں پہ اللہ کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، تو وہاں یہ عجیب و غریب واز ہے جو حضرت سے وہاں پہ عرض فرمایا، اور بات ہی عجیب و غریب ہے.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہ تعالی کے حکم کی عظمت. مثنوی مولانا روم میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، گفتیاز مہترانِ نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، یعنی خدا کا حکم بہتر ہے یا اپنی حرام خواہشات کے موتی کو اللہ کے حکم پر توڑ دینا زیادہ قیمتی ہے. بس خدا کے حکم کی عظمتوں کو مت توڑو، اپنا دل توڑ دو، پھر دیکھو ایسا ایمان و یقین، احسانی کیفیت اور خوشی عطا ہوگی جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں. لہذا مرنے والی لیلاؤں کے چکر میں اپنے مولا سے محروم نہ ہو. اللہ تعالی نے ہمیں اپنا بنانے کے لیے اور غیروں سے چھڑانے کے لیے لیلاؤں کو دیکھنے کو حرام فرمایا ہے، اور اگر ان کو دیکھ بھی لیا تو کیا پاؤ گے، دیکھو جا کر لیلا اور مجنو کی قبر کو اور ان کی مٹی کو چھانو، سائنسی آلات سے مٹی کی تفتیش کرو، نہ کہیں لیلا کی آنکھ ملے گی نہ مجنو کا عشق. آہ، ایسے فانی مٹی کے کھلونوں کے لیے اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو ضائع مت کرو. جانور کے اس بچے کی طرح نہ بنو جو زمین ہی کو دیکھتا رہتا ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اڑنا اس کے مقدر میں نہیں ہے. اور پرندے کا چھوٹا سا بچہ جس کے ابھی پر بھی نہیں نکلے، وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں اڑنا ہے. آہ، جس کو اللہ والا ہونا ہے، سمجھ لو کہ اس کو بچپن ہی سے اللہ کی محبت کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. دیکھو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا استدلال کیسا ہے. ہم چو فرخ میل او سوئے سما، منتظر بن ہاد دیدہ در ہوا. فرخ کہتے ہیں پرندے کے اس بچے کو جس کے ابھی پر نہیں نکلے، مگر وہ اوپر آسمان کی طرف ہی دیکھے گا، جیسے منتظر ہو کہ کب اللہ تعالی ہمیں پر دیں اور ہم اڑ جائیں. منتظر جی جیسے منتظر ہو کہ کب اللہ تعالی ہمیں پر دیں اور ہم اڑ جائیں. تو یاد رکھو، جس کو ولی اللہ بننا ہے، اس کے قلب و روح میں پرواز کا میلان ہوتا ہے کہ میں کب اپنے اللہ کی طرف اڑ کر پہنچ جاؤں. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب سے بچتا ہے. اسباب گناہ سے ڈرنا دلیل عشق خداوندی ہے. جو گناہ سے ڈرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ پر عاشق ہے، اللہ کو ناخوش نہیں کرنا چاہتا ہے. اور جو جانوروں کی طرح رہتا ہے کہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور غیر عورتوں سے خوب باتیں بھی کر رہا ہے. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور عورتوں سے منہ بنا بنا کر حرام لذت امپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے اپنی دوستی کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی ہے کہ جو گناہ سے بچے وہ ہمارا دوست ہے. میں نہیں کہتا کہ اولیاء اللہ معصوم ہوتے ہیں یا ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے تو جتنا گناہ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خدا سے روتے ہیں، ان کے آنسو ان کے گناہوں سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک خطا ہو جائے تو دریا کا دریا رونے کی تمنا کرتے ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثار دل برے زیبا شدے. کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے اور میں دریا کا دریا روتا، تاکہ میرے دلبر زیبا، میرے سراپا حسن و جمال حق تعالی کی ذات پر میرے دریا کے دریا آنسو قربان ہو جاتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصوف ہے. یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے. اس پر دلیل بھی پیش کرتا ہوں. پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ کے عاشقوں کے قلب میں نور کا داخل ہونا ایک حدیث اور ایک آیت سے ثابت کروں گا، تو اس بات کو بھی یاد دلانا. مگر ابھی اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمنا ہونا کہ اللہ کے عشق میں دریا کا دریا روؤں اور میرے دریا کے دریا آنسو اللہ پر فدا ہوں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اب اس کی دلیل بھی سن لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تشفیان القلب بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاغراس جمرا۔ اے اللہ، ہم کو موسلا دھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما۔ حطالتن کا ترجمہ دیکھ لو، غیمن حاطلن، یعنی ایسا بادل جو بہت برسنے والا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطلن نہیں مانگا، حطالن مانگا ہے، یعنی اے اللہ بہت بہت برسنے والی آنکھیں عطا فرما۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مذکر ہیں، پھر ہماری آنکھیں مؤنث کیوں ہیں؟ تو مذکر کے بھی جو دو دو اعضاء ہیں، جیسے کان، آنکھیں، ہونٹ، ہاتھ، پیر، یہ سب مؤنث ہیں۔ آگے ہے تشفیان القلب بظروف الدموع، یا اللہ یہ آنسو ہمارے دل کو سیراب کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد میں رونے سے دل ہرا بھرا ہوتا ہے، ایمان کا باغ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ زمین کی کھیتی میں دریا کا پانی دو اور ایمان کی کھیتی میں آنکھوں کا پانی دو۔ زمین کی کھیتی میں دریا کا پانی دو اور ایمان کی کھیتی میں آنکھوں کا پانی دو۔ صاحب قصیدہ بردہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو نظر حرام سے دیکھا تو اپنے اوپر سمندر کا سمندر پانی ڈال دے تب بھی پاک نہیں ہوگا، مگر ایک آنسو بہا دے تو پاک ہو جائے گا۔ تو یہ آنسو معمولی نعمت نہیں ہے۔ دیکھیے، میں تصوف کے جو باتیں بھی پیش کرتا ہوں اس پر قرآن پاک یا حدیث پاک کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی کا احسان عظیم ہے کہ میری طریقت پابند شریعت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جہاں بے دلیل باتیں ہوں وہاں علماء کا دل نہیں لگتا۔ تو بتاؤ، یہ اللہ تعالی کا احسان عظیم ہے کہ نہیں؟ کتاب پڑھنے میں اور شیخ کی زبان سے سننے میں یہ فرق ہے کہ کتاب میں علم کا نور ہے، لیکن جب آدمی شیخ کی زبان سے سنتا ہے، اپنے مرشد کی زبان سے، پیر کی زبان سے سنتا ہے، تو شیخ کے قلب کا نور علم کے نور کے ساتھ کانوں میں داخل ہوتا ہے، تو سمجھو مرید نور علی نور ہو جاتا ہے۔ جس نے آنکھوں سے کتاب کے علم کو درامد کیا، استیراد کیا، امپورٹ کیا، تو اس کتاب میں صرف اللہ والے کی تحریر کا نور ہوگا، مگر جو اپنے شیخ سے سنتا ہے تو اس کے قلب میں اللہ کی جو نسبت ہے، اولیاء اللہ اور ولایت کے جو انوار ہیں، وہ اس کی زبان کے الفاظ میں شامل ہو کر کانوں کے ذریعے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ نورانی زرہ آگاہ کند، نور را با لفظ ہا ہمراہ کند۔ اللہ والا جب اللہ کا راستہ بتاتا ہے تو وہ جو الفاظ بولتا ہے اس کے الفاظ اس کے نور باطن کا کیپسول بن کر کانوں کے ذریعے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے دل کے نور کو شامل کر کے وہ کانوں کے ذریعے مرید کے دل میں اپنے دل کا نور اتار دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ والا اہل علم ہو تو نور علی نور ہوتا ہے، علم کا نور اور اللہ کی محبت کا نور۔ اس لیے سالکین کو مشورہ دیتا ہوں کہ علم دین بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ایک تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جہاں خانقاہ ہو وہاں ایک دارالعلوم بھی ہو، کیونکہ جہاں دارالعلوم نہیں تھے وہاں پیروں کے انتقال کے بعد بدعت شروع ہو گئی اور طبلے سارنگی بجنے لگے۔ دیکھو، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہاں کوئی بدعت نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت نے ایک مدرسہ قائم کر دیا تھا۔ تو جہاں جہاں دارالعلوم ہیں وہاں کسی کے مجال نہیں کہ طبلہ بجا دے۔ اہل علم حضرات شریعت کا ڈنڈا لے کر پہنچ جائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے، مگر حضرت نے کوئی دارالعلوم نہیں بنایا تھا، لہذا آج دیکھو ان کے مزار پر کتنی بدعات ہو رہی ہیں۔ تو ان حضرات کو فتنے کا علم نہیں تھا۔ اس لیے یہ نصیحت یاد رکھو کہ جو کوئی خانقاہ بنائے وہاں ایک دارالعلوم ضرور ہو تاکہ چمگادڑ نما لوگ وہاں نہ آ جائیں. وحی الہی کی روشنی میں چمگادڑ آ ہی نہیں سکتی, اس کو روشنی سے نفرت ہے. علم شریعت کے ساتھ بدعت نہیں آ سکتی. یہ معمولی نصیحت نہیں ہے. مریدوں کے اعتقاد و جوش پر شاندار خانقاہ تو بن گئی. جیسے کسی کا کروڑپتی مرید ہے, اس نے خانقاہ تو بنا دی, لیکن وہاں ایک دارالعلوم بھی ضرور کھولو تاکہ وحی الہی کی روشنی قیامت تک رہے. آج پیر تو متبع شریعت ہے, لیکن کل کو اس کی اولاد کا متبع شریعت ہونا لازم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیر کا بچہ بھی پیر ہو. لہذا آگے چل کر جب بچوں نے دیکھا کہ ہم تو پیر نہیں بنے اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں, تب انہوں نے ڈھول وغیرہ لا کر غلط طریقے سے کمانا شروع کر دیا, بدعت شروع کر دی. بدعت پیٹ سے پھیلتی ہے. بدعت جو ہے پیٹ سے نکلی ہے. آج ماریشس کے اس سمندر کے کنارے ہم لوگ دین کے لیے جمع ہوئے ہیں اور سفر کر کے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ سامنے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوق سمندر ہے. عبدالعزیز سوجی کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے ایسا مکان لیا ہے جہاں ایسا خوبصورت منظر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو یہاں آنے کی توفیق دی, ورنہ اگر وہ ہمیں توفیق نہ دیتے تو ہم سب اپنے اپنے گھروں سے چپٹے رہتے. تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے شیخ و مربی کے ساتھ سفر کرنا عظیم الشان نعمت ہے. یہاں آنے سے ہم سب کو صالحین کی صحبت مل گئی. الحمدللہ مجھ کو بھی آپ حضرات کی صحبت مل رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے, کیونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ مزہ اور یہ سکون نصیب نہیں ہے. اگر بادشاہ اپنا خیمہ جنگل میں سمندر کے کنارے لگا بھی لے تو بھی وہ بی بی سی سنتا رہتا ہے کہ ملک میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. ہر وقت اپوزیشن کے ڈنڈے کی فکر لگی رہتی ہے, اور اللہ والوں کو صرف دو اپوزیشن کے ڈنڈے کی فکر رہتی ہے, ایک شیطان دوسرا نفس. اور جب نفس کو کنٹرول کر لیا تو شیطان بھی اللہ کی مدد سے بھاگ جاتا ہے. بس صوفی کو ایک ہی غم ہے, یعنی نفس کے مکر و قید کا. نفس کی ظاہری گناہوں سے بھی حفاظت کرو کہ حرام نظر سے بچو, ایئر ہوسٹسوں سے بچو, ورنہ آپ کی قلندری یہ چیل لے اڑے گی. سمندر کے ساحل پر ابھی جتنے لوگ قلندر بن رہے ہیں, اگر انہوں نے ایئر ہوسٹسوں سے نظر ملا لی اور حرام مزے کا زہر دل کے اندر چلا گیا تو سمجھ لو کہ قلندر کیا ہوگا, پھر تو بندر ہو جائے گا, انسان بھی نہ رہے گا. نافرمانی سے آدمی بندر ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے جن کو عذاب دیا ان کو بندر ہی بنایا ہے. کونو قردتن خاسئین. اور اگر بندر کی صورت نہ بنے تو باطن تو بندر ہو جائے گا. تو ایک تو اس گناہ سے بچو کہ کسی حسین پر نظر نہ ڈالو, اور دوسرا اس گناہ سے بچو کہ اپنی بڑائی نہ آنے دو. جو جب کسی اچھے وصف پر شیطان وسوسہ پھونک مارے. لیکن پہلے پھونک پر اب ایک قصہ سن لو. لندن میں میرے پاس ایک خوب موٹا تگڑا میمن آیا. اس نے کہا کہ مولانا ہمیں ایک پھونکا دے دو. میں نے کہا میں نے زندگی میں یہ لغت کبھی نہیں سنی تھی. پھونک تو سنا تھا کہ بھائی ہم کو پھونک مار دو, لیکن اس نے پھونکا کہا تو مجھے بہت مزہ آیا. جب میں مزہ لیتا ہوں تو اعلان بھی کرتا ہوں, تو میں نے اعلان کر دیا کہ جس کو پھونکا لینا ہو وہ جلدی سے میرے پاس آ جائے. دیکھو اس میمن نے ہم سے پھونکا لیا ہے, اور اگر کسی اور کو پھونکا لینا ہو تو وہ دیر نہ کرے. پس اگر شیطان کسی اچھی خوبی پر دل میں پھونکا مارے تو کہہ دو کہ یہ اللہ کی عطا ہے, میرا کمال نہیں. آج موریشس کے ساحل سمندر کا یہ جغرافیہ کتنا حسین ہے, لیکن دنیا کی بہاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ, اور اللہ تعالی سے یہ دعا کیا کرو, اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل, واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ, ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, کیونکہ اس جغرافیہ پر تو قیامت آنے والی ہے. کتنا ہی حسین منظر ہو, کتنی ہی مفرح شکل ہو, مگر ہماری اس فرحت پر قیامت آنے والی ہے, اور جنت پر کبھی قیامت نہ آئے گی. تو ہم عارضی بہاروں کو دیکھ کر اللہ تعالی سے کیوں نہ دائمی بہار مانگ لیں. سبحان. جب عارضی بہار دیکھ کر دل میں مزہ آئے تو کیوں نہ ہم دائمی بہار مانگ لیں. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا, اللہ ہم کو جنت عطا فرما اور جنت میں لے جانے والے اعمال بھی نصیب فرما. عمل مقرب وہ عمل ہے جو ہمیں جنت سے قریب کر دے. اور آگے ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا, اور جہنم سے پناہ نصیب فرما اور گناہوں سے بچا, کیونکہ جہنم یہی جہنم سے قریب کرتے ہیں. تو اللہ تعالی کا شکر ہے, الحمدللہ اختر نے اول شاگردی مولانا رومی سے کی, کیونکہ میں دیہات میں پڑھتا تھا, وہاں مجھ کو مثنوی مل گئی اور میرے قرآن مجید کے جو استاد تھے وہ زبردست آواز سے مثنوی پڑھتے تھے کہ ہندو کافر بھی ان کی آواز سن کر کھڑے ہو جاتے تھے. وہ زبردست آواز سے مثنوی پڑھتے تھے کہ ہندو کافر بھی ان کی آواز سن کر کھڑے ہو جاتے تھے, کافروں کو بھی اتنا مزہ آتا تھا. تو مولانا رومی نے فرمایا کہ کبھی کبھی اہل اللہ کو کسی ایسے معاملے میں لوگ بدنام کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, لیکن انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. اگر دشمن بدنام کرے تو گھبرانا نہیں چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے کونین ہے تاکہ تکبر اور بڑائی کا ملیریا نہ چڑھے. کونین دوا کڑوی ہوتی ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ آپ گدے ہیں, نعوذ باللہ. تو حضرت نے سب کو پڑھ کر سنا بھی دیا, یہ انہی کا دل تھا, اور فرمایا کہ دیکھو تم لوگ ہم کو حکیم الامت کہتے ہو جبکہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ آپ گدھے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ کونین اللہ بھیجتا ہے تاکہ دولت کونین حاصل ہو. سبحان, دیکھو حضرت کی اردو. پھر فرمایا کہ اس سے تکبر اور بڑائی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے لیے کبھی ایسا بھی کوئی انتظام کر دیتے ہیں, لہذا گھبرانا نہیں چاہیے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں, اے بسا ذرہ سیاہ تابش کند, تا شود ایمن ز تاراج و گزند. کبھی کبھی عالم غیب سے سونے کی ڈلی کو سیاہ تاب کر دیا جاتا ہے, یعنی اس پر کالا کالا تارکول لگا دیتے ہیں تاکہ چور ڈاکو سونے کو پہچان نہ سکیں اور وہ چوری ہونے سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کو چوری ہونے سے بچاتے ہیں, یعنی کبھی کبھی کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بے وقوف لوگوں کے ذریعے بچا لیتے ہیں جو ان پر غلط الزام لگاتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جبکہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ مولا والا لیلا چور نہیں ہو سکتا, وزیر اعظم آلو نہیں چرا سکتا. متہم کم کن بدزدی شاہ را, عیب کم گو بندے اللہ را. اللہ والوں پر چوری کا الزام مت لگاؤ, زبان سے اللہ والوں کا عیب مت نکالو, ورنہ محروم ہو جاؤ گے, اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے. آپ کسی کے بیٹے کی برائی کیجئے, دیکھیے باپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں. تو جو لوگ اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے دوستوں کے رجسٹر سے ان کا اخراج کر دیتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کیونکہ ہمارے دوستوں کو برا کہتے ہو, ہم تم کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. اس لیے اللہ والوں کے متعلق اپنی زبان کو خاموش رکھو. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است, ہر پھول کا رنگ الگ ہے, کسی میں جمال شامل ہے, رحمت غالب ہے, کسی میں جلال ہے. ایک صاحب ہمارے پیر بھائی بھی تھے اور ہمارے شیخ مولانا عبدالغنی صاحب کے مجاز صحبت بھی تھے. انہوں نے اپنے شیخ کی شکایت ان کے شیخ یعنی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بھیجی کہ مولانا عبدالغنی صاحب بہت غصے والے ہیں, ذرا سی دیر میں ایک دم غصہ آ جاتا ہے. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ ہماری جماعت میں غصے والا بھی ہونا چاہیے, اگر سب لوگ نرم ہوں گے تو دشمن ہمیں کھا جائیں گے. لیکن حضرت کا غصہ کیسا تھا, ایک نوجوان پر حضرت کو غصہ آیا اور اسے کچھ سخت کہہ دیا. پھر خیال آیا کہ یہ میرا مرید بھی نہیں ہے, میرا شاگرد بھی نہیں ہے, پھر میں نے اس کو سخت کیوں کہا, ایک بندے کو اتنا برا کیوں ڈانٹا, مجھ سے ظلم ہو گیا. تو حضرت عصر کے بعد ایک میل دور معافی مانگنے اس کے گھر پر گئے. اتنا بڑا عالم اور اللہ والا جو 8-8 گھنٹے عبادت کرتا ہو, اس نے اپنے کو کچھ نہیں سمجھا کہ میں کوئی چیز ہوں. اور حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ مجھ کو اتنی پریشانی ہوئی, قیامت کا ایسا خوف آیا کہ اللہ اگر پوچھے گا کہ تم نے میرے ایک بندے کو اتنا زیادہ کیوں کہہ دیا جبکہ وہ تمہارا شاگرد بھی نہیں تھا، تمہارا مرید بھی نہیں تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں غم اور پریشانی میں راستہ بھول گیا اور کھیتوں میں گھستا ہوا بہت دیر کے بعد وہاں پہنچا۔ اس موضع کا نام شدنی پور تھا، پھول پور سے ایک میل دور تھا۔ تو اس آدمی کو وہاں پکڑا اور کہا کہ بھائی مجھ کو معاف کر دو، آج میں نے تم کو بہت زیادہ ڈانٹا ہے، حالانکہ تم میرے مرید بھی نہیں ہو، شاگرد بھی نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ تو میرے باپ جیسے ہیں، باپ کو حق ہے بیٹے کو ڈانٹنے کا، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو باپ کہنے سے ہم باپ نہیں بن جائیں گے، لہذا جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں نے معاف کر دیا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ ہمیں معافی دے دو، کہہ دو کہ ہم نے معاف کر دیا، قیامت کے دن ہم تم کو نہیں پکڑیں گے، کیونکہ قیامت کے دن معلوم نہیں عبد الغنی کا کیا حال ہوگا۔ بس حضرت معافی مانگ کر واپس آئے اور فرمایا کہ اسی رات مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح زیارت ہوئی کہ دو کشتیاں ہیں، ایک کشتی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور پیچھے کچھ فاصلے پر میری کشتی ہے، اس پر میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، مولانا عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری کشتی کو پکڑا اور گھسیٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے کھٹ سے ملا دیا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج تک اس کھٹ سے جڑنے کی آواز کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس مضمون کو اپنے ایک شعر میں پیش کیا، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤں کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤں کو۔ تو دیکھیے کہ حضرت میں کیسا غصہ تھا، یہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ اعظم گڑھ سے پہلے ایک اسٹیشن ہے، وہاں عصر کا وقت ہو گیا، حضرت کو ایک ریل پکڑنی تھی۔ تو حضرت اس اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے تھے اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنے ہی والے تھے کہ دو ہندو ٹھاکر لاٹھی لیے گزرے۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ مولوی بہت فسادی ہے، ہندو اور مسلمانوں کو لڑواتا ہے۔ تو حضرت نے سلام پھیر کر اپنی لاٹھی اٹھائی جس کا نام عبد الجبار رکھا ہوا تھا، وہ ہر وقت سرسوں کے تیل میں ڈوبی رہتی تھی، وہ اتنی وزنی تھی کہ ہم سے تو اٹھانا بھی مشکل تھا، مگر حضرت اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر چلاتے تھے۔ حضرت پہلوان تھے اور ان کا سینہ اتنا آگے کو نکلا ہوا تھا کہ بالکل ناک کی سیدھ میں تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ تو ایک چمچہ گھی کھاتے ہو اور ہم دال میں ڈیڑھ پاؤ اصلی گھی ڈال کر کھاتے تھے۔ تو حضرت نے عبد الجبار اٹھایا اور کھڑے ہو کر فرمایا، خبیثو تم مجھ کو فسادی کہتے ہو، بس ان دونوں کو دوڑا دیا، دونوں وہاں سے دم دبا کر بھاگنے کے لیے۔ میں اور میرا ایک پیر بھائی اور حضرت اسٹیشن پر ریل کا انتظار کر رہے تھے کہ کالج کے 20 نوجوان لڑکے جو ہولی کا تہوار منا رہے تھے وہ حضرت کے رنگ ڈالنے کے لیے دوڑے، حضرت پر رنگ ڈالنے کے لیے دوڑے۔ ہندوستان میں ہولی کے زمانے میں اگر کسی عالم پر رنگ ڈال دیا جاتا تھا تو مسلمان مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، وہ اسے اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہمارے عالم کی بے عزتی ہوئی۔ تو ہم دونوں نے سوچا کہ جان دے دیں گے، کیونکہ 20 آدمیوں سے مقابلہ ہے اور سب تگڑے جوان ہیں۔ ہم نے بھی تیاری کر لی اور میرے شیخ نے بھی اپنی لاٹھی عبد الجبار کو ہاتھ میں لے لیا۔ جب حضرت کو غصہ آتا تھا تو سینہ اور پھیل جاتا تھا، آنکھیں لال ہو جاتی تھیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی تھیں۔ ایک ہندو کہتا تھا کہ مولانا جب ڈانٹتے ہیں، غصے میں للکارتے ہیں تو ہم لوگوں کا دھوتی میں جھاڑا نکل جاتا ہے۔ تو حضرت نے جب کھڑے ہو کر ان کو للکارا اور کہا، خبیثو اگر تم رنگ سے ہولی کھیلتے ہو تو ہم تمہارے خون سے ہولی کھیلیں گے، بس سب بھاگ نکلے۔ اللہ نے حضرت کو ایسی ہیبت دی تھی کہ ہندوؤں کے ایک میلے میں جس میں 10,000 ہندو تھے اور وہ میلہ 10 دن تک رہتا تھا، اس میں وہ سیتا رام کا ناٹک دکھاتے تھے کہ ایک خبیث جن ان کے دیوتا رام کی بیوی سیتا کو لے کر بھاگ گیا۔ بتائیے ان کے خدا ایسے تھے جن کی بیوی کو کوئی جن لے بھاگا تو اسے چھڑا بھی نہ سکے، اور پھر اس جن نے سیکنڈ ہینڈ کر کے بیوی کو واپس کیا تو اس کو لے بھی لیا، اور ان کے مصنوعی خدا کو شرم بھی نہ آئی۔ اکبر الہ آبادی شاعر ایک مشاعرے میں شریک تھے۔ مشاعرے کا صدر وہاں کا کمشنر تھا، اس کا نام سیتا رام تھا۔ اکبر الہ آبادی نے اس کمشنر کے بارے میں کہا، نر ہے یا مادہ، عجب ترکیب ہے اس نام کی، کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام کی۔ نر ہے یا مادہ، عجب ترکیب ہے اس نام کی، کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام کی۔ سیتا مؤنث ہے یعنی عورت ہے، اور رام مرد ہے، تو یہ نر ہے یا مادہ؟ اس نام کی عجیب ترکیب ہے، یہ کیسی ترکیب ہے؟ تو وہ مارے شرم کے اٹھ کر بھاگ گیا۔ تو ہندو اس جن کو راکشش یعنی خبیث شیطان کہتے ہیں، اور اس کا پتلا بنا کر جلاتے ہیں۔ بجنور سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس میں قرآن شریف کا پورا ایک رکوع تھا۔ ہندوؤں نے وہ اخبار اس جن کے پتلے میں لگایا ہوا تھا۔ اب ان کافروں کو کیا معلوم کہ یہ قرآن پاک ہے؟ اب اس شیطان کے پتلے کو اس ضد میں دیا سلائی لگانے والے تھے کہ یہ ہمارے خدا کی بیوی لے کر بھاگا تھا۔ حضرت کو ایک آدمی نے خبر دی کہ حضرت، سیتا رام کے ناٹک میں قرآن مجید جلایا جا رہا ہے۔ بس حضرت نے لاٹھی اٹھائی اور 10,000 کے مجمع میں پہنچ گئے۔ حضرت کے ساتھ ان کے شاگرد مولوی شمس الحق تھے، بس اور کوئی نہیں تھا، اور حضرت نے ان کو بھی بلایا نہیں تھا کہ میرے ساتھ چلو، وہ مسجد میں موجود تھے، لہذا حضرت کے ساتھ چلے گئے۔ ہے کسی کی ہمت کہ اکیلا 10,000 کے مجمع میں چلا جائے؟ تو حضرت نے لاٹھی ان کو دکھائی اور کہا کہ عبد الغنی 500 کافروں کو مار کر شہید ہوگا، اور یہ مشہور تھا کہ حضرت 500 کے لیے تنہا کافی ہیں۔ حضرت نے 10 برس لاٹھی اور تلوار چلانا سیکھا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم کو ہندوؤں سے لڑنا ہوا، جہاد کرنا ہوا، تو ہماری فوج اعظم گڑھ سے آئے گی، اور اشارہ حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا۔ بس ہندوؤں نے اخبار کاٹ کر کے حضرت کو دے دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، کیونکہ آپ 500 آدمیوں کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ پھول پور کے ہندوؤں نے بنارس کے 14 پہلوان بلائے کہ بھائی، مولانا کا یہاں بڑا روب جم رہا ہے کہ مولانا بہت اچھی لاٹھی چلانا جانتے ہیں، لہذا تم ان سے مقابلہ کرو۔ ہمارے شیخ کے مدرسے کا احاطہ بہت بڑا تھا۔ اب 14 ہندو پہلوانوں نے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کیسے جیتتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کیا لڑیں گے، میرے شاگرد ہی سے لڑ لیں تو بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کر اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ تم ان سے لڑو۔ اس نے جو لاٹھی چلائی تو جتنے پہلوان تھے، کسی کا کان کٹ کر ادھر گیا، کسی کی ناک پھٹ کر ادھر گئی۔ حضرت سے لاٹھی میں بھی سیکھتا تھا اور مولانا ابرار الحق صاحب بھی سیکھتے تھے، ہم دونوں مل کر لاٹھی سیکھتے تھے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا تھا، اور ان کی خدمت میں ایک ایک ماہ رہتے تھے۔ تو 14 پہلوان وہاں سے بھاگے، کسی کی ناک کٹ گئی، کسی کا کان پھٹ گیا، اور سب چلا رہے تھے کہ ارے یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ پولیس لائن ہے، پولیس لائن۔ الحمدللہ اختر ایسے بزرگوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو ہمارے حضرت تو جانتے ہی نہیں تھے کہ خوف کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے ایک جہاد میں بھی شریک تھا۔ پھول پور کے قریب ایک تحصیل ہے، وہاں مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی تھی۔ تو وہاں سے خبر آئی کہ مسجد شہید کی جا رہی ہے۔ بس حضرت نے اپنی لاٹھی عبد الجبار اٹھائی اور وہاں پہنچ گئے، اور میں بھی ساتھ تھا۔ تو دیکھا کہ بڑے بڑے تگڑے ہندو کھڑے ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے عہدے والے تھے، ان کے لیڈر تھے۔ وہاں لیڈروں کو نیتا کہتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے حضرت کا ایمان دیکھا کہ ہندوؤں کے اتنے بڑے مجمع میں فرمایا، او خبیثو، نالائق مردودو، اگر مسجد کو ہاتھ لگایا تو تمہاری لاشوں کو اس مسجد کی بنیاد میں دفن کر دوں گا۔ تو ایسی ڈانٹ لگائی کہ سب ہاتھ جوڑنے لگے کہ مولانا معاف کر دو، اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ میرے سامنے کا قصہ ہے۔ تو حضرت کبھی نہیں ڈرے کہ مجمع کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ میں تھانہ بھون سے واپس جا رہا تھا، تو ایک بندوق والے سکھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی. میں نے اس کو مارنے کے لیے اپنی لاٹھی اٹھائی. اتنے میں ایک اسٹیشن آ گیا تو وہ اسٹیشن پر اتر کر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں گھس گیا. میں نے کہا کہ اگر مرد ہو تو باہر آ جاؤ. وہاں ایک دم مجمع لگ گیا. ٹی ٹی اور گارڈ سب حیران ہو گئے کہ یہ کون مولانا ہے جو ایک بندوق والے کو اپنی لاٹھی سے مارنے کے لیے کھڑا ہے. تو حضرت کو اللہ نے عجیب و غریب مقام دیا تھا، مگر حضرت کی پہلوانی اللہ پر فدا ہوئی. حضرت نے 10 برس پہلوانی کی، خوب ورزش کی. حضرت کا لوہے کی طرح بدن تھا. جب میں سردی میں حضرت کے ہاتھ پاؤں دباتا تھا تو اتنی طاقت سے دبانا پڑتا تھا کہ مجھے سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا جب لوگ سویٹر اور رضائی اوڑے ہوتے تھے. تو حضرت نے اپنی پہلوانی کی طاقت اس طرح اللہ پر فدا کی کہ رات کو 3 بجے اٹھتے اور زبان پر سب سے پہلا شعر یہ ہوتا، عشق من پیدا و دلبر ناپدید، درد و عالم این چنی دلبر کے دید. میرا وضو کرنا اور 3 بجے رات کو اٹھنا تو ظاہر ہے، دنیا دیکھتی ہے، مگر میرا محبوب پوشیدہ ہے جس کے لیے میں رات کو اٹھ رہا ہوں. دونوں عالم میں کوئی ایسا محبوب ہو تو دکھاؤ جو نظر نہ آئے، اور اس کے لیے مسلمان کیسی محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں. تو اس شعر سے حضرت کی صبح کا آغاز ہوتا تھا. مجلس ختم ہوتی ہے، حضرات تشریف لے جائیں، اور جن حضرات کے ساتھ خواتین ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے جائیں
انشاءاللہ. اور ہفتے کے اتوار کے دن صبح 11 بجے اور رات کو جیسے مجلس ہوتی ہے رات کی بھی ہوگی، رات کو روزانہ، اور ہفتے اتوار کے دن 2 بجے سے صبح 11 بجے اور پھر عشاء کے بعد. السلام علیکم. ہاں آج کتاب بھی آ گئیں گے، کتابیں تقسیم ہوگی، آج کتابیں لے کے چلے جائیے، ہر شخص ایک ایک کتاب لے کیونکہ تعداد مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹرافی دے دو.